رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر، امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے، اور انشاءاللہ اس شب قدر میں خداوند متعال ہمیں ان کے ظہور کی نوید اور خوشخبری سننا نصیب فرمائے، نصرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک بار پھر خدا نے متعال کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کی سعادت ہے، اس کی دیوی سعادت ہے کہ ہم شب قدر کے لمحات کو درک کر سکیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں پروردگار انشاءاللہ اس شب قدر میں ہمیں رحمتوں اور مغفرتوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ پورے سال کی جو اس اعتبار سے اہم ترین شبیں شمار کی جاتی ہیں، ان میں شب قدر بیان کی گئی ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے حقائق کیا ہیں۔ جو ہمیں بتایا گیا، جو سمجھ میں تھوڑا بہت آتا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ فیصلے یہاں پر ہو رہے ہیں انسانوں کی زندگیوں کے بارے میں، انسانوں کے نصیب کے بارے میں۔ یہ بہت پیچیدہ کام ہونا چاہیے، اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا تصور کیجئے کہ پچھلے سال شب قدر میں آپ کیا سوچ رہے تھے، آج اس سال تک آتے آتے کیا ہو گیا۔ تو بعض اوقات انسان سمجھ پاتا ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا، یہاں کچھ اور بھی ہے، یہاں حقائق بہت مختلف ہونے چاہیے۔ لیکن بہرحال اہل بیت اطہار کی ہدایت کے صدقے میں ہم اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ شب انتہائی اہم ہے، اس میں خداوند متعال کی طرف سے کچھ ہمیں نصیب ہونا ہے، اور جو پورا نظام بنا ہوا ہے دعاؤں کا، نمازیں ہیں، زیارات ہیں، اور سب سے بڑھ کر خداوند متعال کے ساتھ کلام اور کنیکشن، یہ سب ہمیں موقع فراہم کر رہا ہے کہ انشاءاللہ اس شب کی فضیلتوں کو حاصل کر پائیں، اس شب کی سعادتوں کو حاصل کر پائیں، اور جو بہترین فیصلے ہمارے حق میں انجام پا سکتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا وہ بہترین فیصلے ہمارے حق میں انجام دے دیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر شب قدر کی فضیلتوں کو درک کرنے کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے، اور انشاءاللہ ان کی نصرت ہمیں نصیب ہو، نصرت کرنا ہمیں نصیب ہو، اور ان کی نصرت کی راہ میں انشاءاللہ شہادت نصیب ہو، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مجموعی طور پر جو ہمارا عنوان ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کے حوالے سے ہے، لیکن چونکہ آج شب قدر کا عنوان حاکم عنوان ہے، سب سے اہم عنوان، تو اس اعتبار سے چند جملات آپ کی خدمت میں شب قدر کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اور کل بھی جو عرائض پیش کیے تھے اس کے اندر اس بات پہ اصرار کیا تھا کہ بھئی ہمیں کیا مانگنا چاہیے، تو یہ عرض ہوا تھا کہ اپنے عیوب کے بارے میں بصیرت مانگنی چاہیے، اور ان عیوب سے کا مقابلہ کرنے کا طریقہ تھوڑا سا بیان ہوا تھا کہ خدا ہمیں اس کی سعادت نصیب فرما دے۔ بعض وقت انسان زندگیوں کے اندر ایسا مشغول ہو جاتا ہے، زندگی کے جھمیلوں کے اندر، صبح اٹھو شام تک یہ ہوگا کہ پتہ ہی نہیں چلتا زندگی کہاں گزری۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس دوران میں، پہلے تو لوگ کہتے تھے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اب وقت ہی وقت ہے اور کام پھر بھی نہیں ہوئے۔ تو بھائی اگر پہلے وقت نہ ہونے کی وجہ سے کام نہیں ہو رہے تھے، تو اب جو وقت ہی وقت تھا تو اب وہ کام کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس کا مطلب ہے معاملہ وقت کا نہیں ہے، معاملہ پرائیورٹی کا ہے، معاملہ توجہ کا ہے، اور یہ کہ انسان ایفرٹس کرے اپنے زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا اصل معاملہ ہے۔ اب بھی وقت ضائع ہو جاتا ہے، تو کوشش یہی طلب کرنی چاہیے شاید پروردگار عالم سے، وہ یہ کہ خدا ہمیں اس راستے پر چلنے کی سعادت دے کسی طریقے سے۔ حیات اللہ بہجت ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے اور مجھے یاد آتا ہے کہ ایک سے زیادہ ریسورسز میں یہ جملہ ان کا ملا ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھے تو اس کی زندگی میں کام بھی اول وقت ہوتے رہیں گے، اور بڑی عجیب بات تھی. مثلا انہوں نے مثال میں کہا کہ کسی نے کہا کہ بھئی مجھے، میں چاہتا ہوں کہ میں جوانی میں میری شادی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میں میری زندگی گزر جائے پھر میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں پھر میری شادی ہو، میں اس میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے اس وقت مثلا اس ٹائپ کا جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھتا ہے نا تو خدا اس کے کاموں کو بھی اول وقت کروا دیتا ہے، تو مثلا وہ شادی بھی صحیح وقت پہ ہو جائے گی اس کی، اور اس کو جس موقع پہ جو کرنا چاہیے وہ کرتا چلا جائے گا. کیوں؟ چونکہ اس نے خدا کی عبادت کو پرائیورٹی دی تھی، اللہ کو اصل میں پرائیورٹی دی تھی. تو آپ اور میں زندگی میں کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم فوکس رہیں اور اپنے ہدف کی طرف بڑھیں. تو دیکھیے گا کہ ہم کہیں اور غلطی نہ کر رہے ہوں، کہیں اور ہم نے فوکس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا کام نہ کر دیا ہو جس کی وجہ سے ہمارا فوکس خراب ہوا ہوا. تو اس کو صحیح کر لیں پھر یہ بھی صحیح ہو جائے گا. اور مولا کا مشہور و معروف فرمان ہمارے سامنے ہے کہ فرمایا اگر کوئی اپنے باطن کو سنوار لیتا ہے تو خدا اس کے ظاہر کو بھی سنوار لیتا ہے، اور اگر کوئی خدا سے اپنے تعلق کو صحیح سنوار لیتا ہے تو خدا اس کے اور کے بندوں کے معاملے کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. بہت ساری چیزیں انڈائریکٹلی ہونی ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں ڈائریکٹلی ہم کریں ان چیزوں کو جبکہ وہ ہم نہیں کر پائیں گے، وہ کہیں اور ہونا ہے. تو مثال کے طور پر البتہ اس میں سمبولزم بھی آتا ہے، تو مثلا کہا کہ لوگ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ علم خالی پیٹ کے اندر ہے. البتہ اس خالی پیٹ کا مطلب روزے کی وجہ سے کھانا پینا نہ ہونے کی وجہ سے خالی ہونا شاید نہیں ہے، شاید اس کا مطلب زیادہ مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے، وہ بھی ہوگا، یہ مطلب زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو خواہشات سے تھوڑا پیچھے کرے تو خدا اس کے لیے علم کے دروازے کھولتا ہے. جیسا کہ ہمارے پاس حدیث عنوان بصری کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ فرمایا امام نے ان 12 نصیحتوں کو کرنے کے بعد فرمایا کہ العلم هو نور یغذفه اللہ علی قلب من یشاء، علم وہ نور ہے جو خدا جس کے قلب پہ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے. تو وہ جو بھوکا رہنا ہے وہ بھوکا رہنا شاید شکم کا بھوکا رہنا ایک حد تک ہو، لیکن زیادہ مطلب خواہشات کا، اپنے آپ کو خواہشات سے تھوڑا سا دور لے کے جانا ہے. اور اہل بیت اطہار علیہم السلام ہمیں ایک بہت مضبوط انسان بنانا چاہ رہے ہیں. ان کے جو بیانات ہیں اگر اس میں دیکھیں تو وہ جس طرح کا ایک انسان بنانا چاہتے ہیں وہ بہت عظیم الشان ہے. یہ جو ہمارے پاس جملات ہیں، مومن کی شان ایسی ہے، مومن کی شان ویسی ہے، کہ فرمایا مومن کل جبل راسخ لا تحرکہ العواصف، مومن راست قامت پہاڑ کی مانند ہے، آندھیاں اسے ہلا نہیں سکتی. ایک عظمت ہے مومن کے اندر. یہ عظمت کہاں سے آتی ہے؟ یہ اس کے مضبوط ایمان کی وجہ سے آتی ہے. خدا پر ایک مضبوط ایمان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ فضیلتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بھائی دیکھیے، مثلا میں اور آپ کہانیوں میں یا واقعات میں حتیٰ کسی کی ڈگنیٹی کو سنتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ مثلا ایک آدمی تھا، مثلا ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، مجھے یاد آ گیا اچانک کہ جب حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی ظاہراً 2006 میں میرے خیال میں، تو ایک بیروت کا ایک سین دکھایا جس میں بہت بلڈنگز تباہ ہوئی ہوئی تھیں اور وہاں پہ ایک آدمی تھا اور اس کی حالت انتہائی خراب لگ رہی تھی ظاہری طور پر. جب کیمرہ اس کی طرف آیا تو اس نے کہا کہ ہٹاؤ یہاں سے، تم چاہتے ہو کہ میں کتوں کی طرح تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اور مانگوں تم سے؟ میں مر جاؤں گا، نہیں مانگوں گا، جاؤ یہاں سے. میں اس آدمی کو دیکھ رہا تھا، اس آدمی کی ڈگنیٹی کو اپنے اندر احساس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مائی لارڈ، اس کے اندر کتنا آنر ہے، یہ بھوکا ہے، یہ اس کا گھر تباہ ہوا ہوا ہے، اس وقت محتاج ہے کہ یہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، مجبور ہے، لیکن اس نے اپنی ڈگنیٹی کو بچا کے رکھا ہوا ہے. اور وہ جب کیمرہ بھی اس کے سامنے آیا تو موقع آیا اس کے سامنے کہ وہ مانگ لیتا، اس نے کہا نہیں، میں نہیں مانگوں گا، تم سمجھتے ہو میں کتوں کی طرح تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا، میں نہیں کروں گا اس کام کو. تو مجھے تو بہت اثر ہوا میرے اوپر کہ بھائی یہ آدمی واقعا ایک آدمی مضبوط انسان ہے. اسی طرح ہم مثلا جب اور واقعات کو سنتے ہیں، مثلا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سلام اللہ علیہ، کہ ان کے ہمسائے میں ایک آدمی تھا جو بڑا عزت دار شرافت مند قسم کا انسان تھا لیکن انتہائی غریب ہو گیا تھا. تو اس کو کسی نے کہا کہ بھائی تم جاؤ، تمہارے ہمسائے میں تو امام رہتے ہیں، وہ ساری دنیا کو دیتے ہیں، تم کو بھی دیں گے، جا کے مانگو. تو اس کی ہمت نہیں ہوئی مانگنے کی، بہت شریف آدمی تھا، بہت عزت مند آدمی تھا. تو اس نے اپنی بیوی کو بھیجا دو شعر لکھ کر، عرب تھا، عرب جو ہے وہ اسپونٹینیسلی اشعار بہت خوبصورت لکھتے تھے، بولتے تھے، تو اس نے دو شعر لکھے اور ان دو شعر میں لب لباب ترجمہ اس کا یہ تھا، ترجمہ بھی نہیں کہوں گا اسی لیے کہوں گا سمری یہ تھی کہ مثلا اس نے کہا کہ میرا سب کچھ بک چکا ہے، اب ایک عزت نفس رہ گئی ہے، اس کو میں نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے، اور اگر دنیا میں کوئی اس کا خریدار ہے تو آپ ہو، اتنا اچھا کر کے اس نے لکھ کے بھیجا۔ تو امام نے اس کی ضرورت کو پورا کیا اور اس کو کہا کہ نہیں، یہ جو تم بیچنے تم کہہ رہے ہو میں خریدار ہوں، میں بھی نہیں ہوں، تم اپنی عزت نفس اپنے پاس رکھو اور اس کو بچا کے رکھو کہ یہ قیمتی چیز ہے، یہ قیمتی چیز ہے، اس کو مت بیچو۔ تو بہت ڈگنیٹی نظر آتی ہے نا انسان کو، کتنا اچھا لگتا ہے، انسان کہتا ہے کاش میں بھی ایسے ہی ہوتا کہ میں مثلا کہیں شجاعت سنتے ہیں اہل بیت کی، ان کے آوان و انصار کی، حضرت میسم تمار کا واقعہ سنتے ہیں، تو یہ سب اچھا لگتا ہے ہمیں ان کی فضیلتیں سن سن کے۔ یہ فضیلتیں ہمیں کیسے ملیں گی؟ ہمیں اس طرح ملیں گی کہ ان اصولوں پہ دیکھیں انہوں نے عمل کیسے کیا تھا، پھر وہ فضیلتیں ہمیں بھی ملیں گی۔ مثلا کیا ضرورت مند کوئی انسان نہیں ہوتا؟ دنیا میں ہر آدمی ضرورت مند ہو سکتا ہے، ضرورت مند ہو تو فوراً ہاتھ پھیلا دے دوسروں کے سامنے، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنی ضرورت کو سنبھالنا چاہیے، اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے، کیوں کسی خط کسی کے سامنے بیان کریں۔ اب ایک قول میرے ذہن میں ہے، یہ قول مولا امیر المومنین سے منسوب ہے، نہج البلاغہ میں حکمت کے جو کلمات قصار ہیں اس کے اندر موجود ہے، فرمایا فوت الحاجہ احون من طلبها الى غیر اہلها، انسان کو کوئی ضرورت ہو اور اس ضرورت کو وہ کسی پست شخص کے پاس لے کر جائے، اس سے بہتر ہے کہ ضرورت کو اپنے پاس رکھے، ضرورت کو سنبھالے، یعنی ضرورت کے اندر مبتلا رہے، یہ زیادہ آسان ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ اس کے مقابلے میں ایک ایسے سے جا کے کہے جو اس کا اہل نہیں ہے۔ اہل نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ایک تو ایک شاید وہ ضرورت ہی پورا نہیں کرے گا، عزت بھی گئی، ضرورت بھی پوری نہیں ہوئی۔ دوسری بات ہے کہ اگر وہ ضرورت پوری کر بھی دے گا، کل تمہارے پر احسان جمائے گا، کل کہیں پہ کھڑے ہو کر کہے گا یاد ہے وہ وقت، تو امام فرما رہے ہیں یہ ضرورت انسان اپنے اندر سنبھال کے رکھ لے، اس ضرورت کو جھیل لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے جو ضرورت کا اہل نہیں تھا۔ ہاں اگر کوئی شریف النفس ہو اور واقعا انسان ضرورت مند ہو، نہ سنبھال سکے، آخر میں جا کر جیسے اس ہمسائے نے کیا امام دوم کے زمانے میں، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے انسان ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کرے۔ تو اہل بیت ہمیں بلند مرتبہ انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور اس بلند مرتبہ انسان بنانے کے لیے قوانین دیتے ہیں، قوانین دیتے ہیں، اگر میں اور آپ ان قوانین پہ عمل کریں گے وہ عظمتیں ہماری طرف سرازیر ہونا شروع ہو جائیں گی، بہنا شروع ہو جائیں گی۔ امام کا ایک قول میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک قول کا ایک حصہ عرض کیا تھا، اس قول کا باقی حصہ یہاں پہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ پہلے والے حصے میں دوسرے والے حصے میں قوانین کا تھوڑا سا فرق تھا، تو وہ دوسرے والے حصے میں قوانین زیادہ بیان ہوئے ہوئے تھے، وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک بار پھر عظمت مولا امیر المومنین پر، اور انشاءاللہ خدا متعالی مقبول شب قدر نصیب فرمائے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ امام نے فرمایا جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ تھا من نظر فی عیوب الناس فانکرها ثم رضیها لنفسه فذلك الاحمق بعینه، وہ شخص احمق ہے جو دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھتا ہے، اسے برا سمجھتا ہے، اپنے اندر اسی برائی کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ومن اکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر۔ بھائی ابھی میں نے آپ کی خدمت میں ایک آدمی کا تذکرہ کیا، اس کو ضرورت تھی، اس نے ضرورت نہیں کہی کسی کو، سنبھال کے رکھتا رہا، سنبھال کے رکھا رہا۔ اچھا اب میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر کسی اور آدمی کا تذکرہ کروں، وہ یہ کہ بھائی اس کے پاس دنیا تو زیادہ نہیں ہوتی لیکن خوش رہتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں صفت قناعت۔ قناعت اچھی صفت ہے یا بری صفت ہے؟ بہت اچھی صفت ہے، انسان کے پاس کم ہو لیکن خوش ہو، اس بے وقوف کے مقابلے میں کہ جس کے پاس بہت ہے لیکن ہرس میں مرے جا رہا ہے، لالچ میں مرے جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو ختم کیے دے رہا ہے ان چیزوں کے لیے جو نہیں ہے، اور ان چیزوں سے مزہ لینے کا بھی ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، جو ہے اس کے پاس اس سے تو مزہ لے بھائی۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو قناعت ہے یہ کیسے آتی ہے؟ قانون فرمایا، قانون فرمایا، فرمایا کہ من اکثر من ذکر الموت رضیا من الدنیا بالیسیر، جو موت کا ذکر کثرت سے کرے گا وہ دنیا کے کم پہ بھی خوش ہو جائے گا، دنیا کے کم پہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو اب میں ایسا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یا نہیں دیکھنا چاہتا؟ ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا ہوں کہ میرے پاس کم ہو لیکن میں خوش رہوں. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے چاہیے اس بات کو یاد رکھوں کہ یہاں سے میں صرف ٹرانزٹ کے لیے آیا ہوں، یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا. تھوڑا بھی مل جائے نا ٹھیک ہے، چلے گا، آگے کچھ اور جگہ جانا ہے. تو اگر اس موت کو یاد رکھوں کہ میں یہاں ابدی زندگی گزارنے نہیں آیا ہوں، یہاں کے بعد مجھے کہیں اور جانا ہے، تو کم ملنا بھی مجھے خوش کر دے گا. یہ امام نے ہمیں سکھایا، من اکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر. اس کے بعد کیا فرمایا؟ من علم ان کلامہ من عملہ قل کلامہ الا فیما یعنی. بہت خوبصورت یہ بات ہے، اور ہر بات ہی خوبصورت ہے، لیکن اس بات میں ایک اور گہرائی ہے. بھائی جب ہم کہتے ہیں عمل، تو ایک تو وہ عمل ہوتا ہے جو میں اور آپ ہاتھ پاؤں سے انجام دیتے ہیں، ہاتھ سے انجام دیا، زبان سے انجام دیا، اور مثلاً سنا، یہ سب ہمارا عمل ہے. آیا واقعاً لوگوں کے ذہن میں سب کچھ ہے کہ یہ سارا عمل ہے؟ نہیں، سب کچھ سب ذہن میں نہیں آتا. بہت ساری باتیں ایسی کر دیں گے جن کو نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ عمل ہے، خدا اس کے بارے میں سوال کرے گا. اور امام فرما رہے ہیں، امام نے فرمایا کہ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں نا یہ بھی عمل ہے، تو اس کا کلام کم ہو جائے گا، صرف وہ باتیں کرے گا جو باہدف ہوں گی، بامقصد ہوں گی. کیوں بھائی؟ اگر یہ عمل ہے جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں، یہ عمل ہے، تو میں اگر ایسی بات کہوں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو یہ خدا حساب لے گا یا نہیں لے گا؟ بالکل حساب لے گا. اچھا اگر ایسی بات کہوں جس کا مقصد ہے اور غلط مقصد ہے، پھر تو عذاب بھی ہے. یعنی اگر میں ایسی بات کہوں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بے تکی باتیں ہیں، بے سروپا بیٹھے ہوئے، گھنٹے گزر گئے، دو گھنٹہ گزر گیا ہے، ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا کوئی ہدف نہیں ہے، اگر میں ایسی حرکت کروں، تو خدا مجھ سے حساب لے گا یا نہیں لے گا؟ بالکل حساب لے گا، چونکہ یہ عمل ہے. اور اگر خدا نہ کرے میں غیبت کروں کسی کی، نعوذ باللہ تعالیٰ، برائیاں کر رہا ہوں، اس کے لیے عزت سے کھیل رہا ہوں، نعوذ باللہ تعالیٰ، تہمتیں لگا رہا ہوں، اللہ اکبر، پھر تو والسلام، نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو یہ سمجھ میں آ جائے نا کہ یہ کلام بھی عمل ہے، تو اس کا کلام کم ہو جائے گا، اور صرف وہ باتیں کرے گا کہ جو واقعاً بامقصد ہوں گی. اچھا میں نے کلام نے دو ہمارے سامنے کوالٹیز کو ذکر کیا، اور ان دونوں کوالٹیز کی روٹس بتائے. پہلی کوالٹی کیا تھی؟ کم پہ خوش ہونا. فرمایا یہ جو قناعت آتی ہے کس کے اندر آتی ہے؟ جو موت کثرت سے ذکر کرتا ہے، اس میں قناعت آتی ہے. تو اب اگر میں چاہتا ہوں کہ بھائی میرے اندر یہ ڈگنیٹی ہو کہ میں کم پر بھی خوش ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے موت کو یاد کرنا چاہیے. اچھا دوسری بات یہ کیا کہی؟ دوسری بات یہ کہی کہ بھائی خاموشی جو ہوتی ہے، انسان پروقار ہو، بے تکی باتیں نہ کر رہا ہو، یہ کیسے آتا ہے؟ امام فرمایا اس وقت آتا ہے جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کلام بھی عمل ہے. اگر یہ پتہ چل جائے نا تو انسان میں ڈگنیٹی آتی ہے. تو ڈگنیٹی مجھے اچھی لگتی ہے نہیں لگتی؟ ہاں لگتی ہے اچھی. تو تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو عزیزان محترم، یہ جو کردار کی تربیت ہے وہ ایسے ہوگی، وہ یہ کہ جو بھی آپ کوالٹی دیکھنا چاہتے ہیں اپنے اندر، اس کی ایک روٹ ہوگی. اور میں نے کل آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ جو برائیاں بھی ہمارے اندر ہوتی ہیں ان کی بھی روٹس ہوتی ہیں. تو جو برائی ہوگی اس کی بھی جڑ ہوگی، اور جو اچھائی ہوگی اس کی بھی جڑ ہوگی. آپ کو یہ اچھائی چاہیے، ان جڑوں کو حاصل کریں، اور اس برائی سے بچنا ہے تو ان جڑوں سے بچنے کی کوشش کریں. اگر اس انالیسس کے ساتھ آپ شب قدر میں داخل ہوں کہ خدایا مجھے یہ اچھائی چاہیے، تو ان روٹس سے مجھے نزدیک کر دے، اور ان برائیوں سے مجھے بچنا ہے تو ان روٹس سے مجھے دور کر دے، اب یہاں پہ بامفہوم شب قدر تشکیل پائے گی. پھر ایک شب قدر تشکیل پائے گی جس میں ہم اور آپ اللہ کے سامنے کچھ عرض کریں گے، اور خدا متعال سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. میں بس ایک دو جملے یا چند جملے اس حوالے سے اور عرض کروں گا کہ اس کام کو کرنے میں ہمیں کہاں سے مدد مل سکتی ہے. اور انشاءاللہ دعا کیجیے گا، انشاءاللہ خدا سب کے لیے قبول فرمائے گا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر، ان کی نورانیت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اہم ترین بات جو شب قدر کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ مثلا آن لائن پروگرامس ہو رہے ہیں، ظاہر ہے آج کل تو آپ مل کے نہیں بیٹھ پائیں گے، تو مثلا پروگرامس ہو رہے ہیں، حتیٰ جب مل کے بیٹھ رہے تھے تو دعائے جوشن کبیر ہو رہی ہے مثلا، یا فلاں اعمال انجام پا رہے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، انسان اس ماحول کے اندر رہتا ہے. کرسٹ کہاں پر ہے؟ کرسٹ ہے اللہ سے کنیکشن. ان تمام دعاؤں کے بعد یا ان تمام دعاؤں کے دوران جتنی دیر آپ کی اور میری اٹینشن خدا کی طرف رہی اور ایسا لگا جیسے ہم اس سے کلام کر رہے ہیں، ہم اس سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم اس سے کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ ہماری سن رہا ہے، یہ اصل شب کا احیاء ہے. اصل جو احیاء ہے وہ یہ احیاء ہے. باقی چیزیں گویا گراؤنڈ کو بنا رہی ہوتی ہیں، زمینہ فراہم کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جو اصل چیز ہونی ہوتی ہے وہ یہ ہونی ہوتی ہے. تو شب قدر میں سب سے اہم کام ہمارے پاس کیا ہے؟ اہم کام کیا ہے؟ اہم کام ہے مثلا تلاوت قرآن کریم کرے اور نمازوں کو پڑھے، دعاؤں کو کرے، اور مثلا مفاتح الجنان کے اندر لکھا ہے علم حاصل کرنے کے لیے وقت لگائے، علم حاصل کرنے کے لیے شب قدر کے اندر. تو مثال کے طور پر کوئی نہ کوئی درس ایسا سنے جس سے علم ملے، کوئی کتاب کے دو چار ورق ضرور پڑھیں. ان سب کے ساتھ آپ کو کہاں پہنچنا ہے؟ آپ کو اللہ سے کنیکشن میں آنا ہے. اور یہ جو چند منٹ آپ کنیکشن میں رہیں اور اس میں خدا سے کچھ فرمائیں، عرض کریں اور خدا اسے پورا کرے، یہ شب قدر کی اصل آپ کی کارروائی ہوگی. اور انشاءاللہ شب قدر اس کے پیچھے جو کچھ ہونے والا ہے وہ کیا ہونے والا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کچھ ایسا گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، آپ کچھ ایسا اس سے کچھ کہہ بیٹھے کہ زمین پر اس کی حجت کی نظر لطف آپ پر آ گئی. اللہ اکبر. کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے کہ کچھ منٹ کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے ہی صحیح، میں ایسا کنیکشن میں آؤں خدا سے کہ خدا کی جو حجت زمین پر ہے واسطہ فیض الہیہ ہے اور محور کائنات ہے، ان کی توجہات مقدسہ آپ کی اور ہماری قلوب کی طرف ہو جائیں، ان کی نورانیت ہماری طرف پڑ جائے. سمجھ لیجئے کہ یہ جو آپ نے اور میں نے قدم اٹھایا، یہ ہو گئی ہماری نصرت، اور اس کے نتیجے میں ان کی توجہات جو ہمارے اوپر آئیں، یہ ہمارا انعام ہوگا، اور اس انعام کے نتیجے میں توفیقات کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ جن کو ہم نے کبھی احساس نہ کیا ہو. پھر راستہ بہت آسان ہونا چاہیے، جو بظاہر سمجھ میں آتا ہے. اور ہم منتظر ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار عالم یہی شب قدر ہمارے لیے خوشخبری کا پیغام دے دے. البتہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ ہم خدا کے بندے ہیں، ہم خدا کے بندگی کے اندر خدا کی حجت کے غلام ہیں. اگر حکم خدا اس شب قدر پر ظہور کا ہے، جو ہماری خواہش ہے، جو ہماری تمنا ہے، آرزو ہے، تو نعم المطلوب. اور اگر ایسا ہو، خدا نہ کرے کہ محرومیت اور چلنی ہو، ابھی اور فاصلہ ہو، تو بس خدا سے دعا کریں گے کہ خدایا حوصلہ دے، ہمت دے کہ یہ جو دوری ہو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مثبت طریقے سے گزار پائیں اور تیری حجت کے انتظار کو اپنے دلوں کے اندر زندہ رکھیں، تاکہ انشاءاللہ ان کی نصرت کریں. البتہ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ امام تشریف لائیں تو نصرت کا ایک انداز ہے، ہماری طرف سے امام کی خدمت کرنے کا ایک انداز ہے، اور اگر تشریف فرما نہ ہو، غیبت کا زمانہ ہے جیسا کہ ابھی زمانہ ہے، تو دروازے بند نہیں ہوئے ہیں، خدمت کے ذریعے موجود ہیں. نصرت کے انداز مختلف ہوں گے لیکن وہ سب موجود ہوگا. خدا انشاءاللہ دونوں سے بہرہمند ہونے کی سعادت نصیب فرمائے ہمیں. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ پروردگار قبول کرے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں، خدایا تجھے قرآن و اہل بیت کا واسطہ، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے قرآن و اہل بیت اطہار کا واسطہ، ان کی نورانیتوں کا واسطہ، ہمارے قلوب کو ان کی نورانیت سے منور فرما. دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. پروردگار بحق قرآن و اہل بیت ہمارے تمام مرحومین، ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، درجات میں ترقی نصیب فرما، تکامل نصیب فرما، اہل بیت کی شفقتیں، شفاعتیں، جوار رحمت سب کو نصیب فرما. انشاءاللہ پروردگار اسی شب قدر میں سید و سردار مولا و راقہ امام آخر الزماں کے ظہور کی خبر سننا نصیب فرما. ان کی نصرت کی سعادت اور ان کی نصرت کی رحم شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و اطرته الطاہرین.